أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان مبارک بہت سی برکتیں لے کے آیا اور بہت سی برکتیں پیچھے چھوڑ گیا اور بہت سی برکتیں ساتھ لے گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان برکتوں سے حصہ پایا جو رمضان مبارک پیچھے چھوڑ گیا, اور محروم ہیں وہ جو کچھ برکتیں رمضان کے مہینے میں حاصل تو کرتے رہے مگر جو وہ نکلا تو سب برکتیں ساتھ لے کر واپس چلا گیا. برکت وہی ہے جو دائمی طور پر ساتھ رہتی ہے, برکت وہی ہے جو آ کر ٹھہر جاتی ہے اور پھر کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. باقی یوں ہی نفس کی لذتیں ہیں اگر ہیں, ورنہ محض ایک مشقت ہی تھی اور کچھ بھی نہیں. جنہوں نے لذت پائی ہو اور وہ لذت وقتی ہو, اس میں کوئی دوام کا پہلو نہ ہو, وہ لذت بھی ایک فرضی رومانی لذت ہے, روحانی لذت سے اس کا تعلق نہیں. روحانی لذت میں ابدیت پائی جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور امتیاز کرنے والا فرق ہے جو روحانی لذت اور مادی لذت میں پیدا ہوتا ہے, پایا جاتا ہے اور غور کرنے سے صاف کھلا کھلا دکھائی دینے لگتا ہے. مادی لذت جب آ کے گزر جاتی ہے تو پیچھے ایک تکلیف دہ یاد چھوڑ دیتی ہے. اس لذت میں ایک قسم کا مزہ بھی ہے مگر اس مزے کے ساتھ ایک تلخی بھی وابستہ ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے وابستہ تیری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں, اچھا کیا کہ مجھ کو فراموش کر دیا. مگر یہ مضمون بیان ہی اس طرح تو پورا نہیں آتا, مگر اچھی یادوں کے ساتھ تلخیاں ویسے ہی وابستہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ یادیں کھوئے ہوئے مضمون سے تعلق رکھتی ہیں. ایسی چیز جو پیاری لگی اور اب نہیں ہے, مگر وہ یادیں جو ایک دائمی وجود سے تعلق میں سے وابستہ ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے پیار, اس کی محبت کے اظہار کے جلوے, وہ یادیں ایسی ہیں جو ان جلووں سے, ان پیار کے اظہار سے وابستہ ہوں کہ وہ اپنی ذات میں ایک دوام رکھتی ہیں اور محرومی کا احساس نہیں چھوڑتی. بس حقیقی نیکی وہی ہے, یہ حقیقی روحانی لطف وہی ہے جو دوام پاتا اپنے اندر رکھتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جنت کو دائمی قرار دیا گیا ہے. اس سے پہلے میں نے خطبے میں مختصراً غالباً عید کی خطبے میں ہی عذاب کے متعلق ذکر کیا تھا, تکلیف کے متعلق ذکر کیا تھا کہ اس میں دوام نہیں پایا جاتا مگر تھوڑا ہونے کے باوجود لمبا دکھائی دیتی ہے, اور جتنا اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی لطف بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس کی یاد محض ان معنوں میں فائدہ دیتی ہے کہ شکر ہے اب ہمارا تعلق ٹوٹا, اور اس تعلق کے دوبارہ قیام سے ہی جسم غرض اٹھتا ہے. تو تلخ یادوں میں جتنی دوری ہو اتنا لطف بڑھتا ہے, اچھی اور پیاری یادوں میں جتنی دوری ہو اتنی تکلیف بڑھتی ہے. کیا ہوئے وہ دن جن میں یہ کچھ ہوا کرتا تھا. بعض شعراء اپنے بچپن کی یادوں کو پھر اتنا پیار دیتے ہیں کہ اور اتنے پیار سے پالتے ہیں کہ ان کی راتوں کی لوریاں بن جاتے ہیں, وہ یادیں ان کی راتوں کی لوریاں بن جاتی ہیں. ایک انگریزی نظم کا کسی نے ترجمہ کیا ہے اردو میں, اور ترجمہ ایسا کیا کہ گویا اس نظم کو اپنا گیا ہے, اور میں نے دونوں کا موازنہ کر کے دیکھا ہے, جو ترجمہ ہے وہ اپنی خوبی میں اصل سے بھی اونچا نکل گیا ہے. اور وہ نظم ہے, اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں, بیتے ہوئے دن عیش کے, بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل سچاک پر. اس طرز پر وہ مضمون کو بڑھاتا ہے, وہ بچپن اور وہ سادگی, وہ رونا وہ ہنسنا کبھی, پھر وہ جوانی کے مزے, وہ دل لگی وہ کہے. غرضی کے ہر پرانی یاد کو وہ رات کو اس طرح اپنے سینے سے چمٹاتا, اپنے دماغ میں الٹ پلٹ کے اس کے مزے لیتا ہے کہ وہی اس کی لوریاں بن جاتی ہیں, مگر حسرت پھر نہیں جاتی. ان چیزوں کو واپس لانے کی جو حسرت ہے وہ اس نظم میں جو جو آگے بڑھتی ہے وہ اور کھلتی چلی جاتی ہے. ان حسرتوں کی قبر پر پھر آخر پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یادیں پتیاں برسا رہی ہیں پھول کی ان حسرتوں کی قبر پر. تو جو چیزیں, جو یادیں ایسی ہوں جن میں دوام پایا جائے, ان میں حسرت کوئی نہیں ہوتی. اور نور میں بھی یہی ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ نور جو خدا کا نور ہے وہ آتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے, اور اندھیرا پھر اس کی جگہ دوبارہ لے نہیں سکتا. وہ مستقلاً زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے, جو جگہ بنا لے وہ بنا بیٹھتا ہے. اسی لیے انبیاء کا نور ہمیشہ دائمی ہوتا ہے. انبیاء کے اوپر کوئی ایسا دور نہیں آتا کہ جو نور انہوں نے خدا کی محبت اور پیار میں کمایا ہو وہ نور ظلمتوں نے واپس چھین لیا ہو. وہ پھول بڑھتا ہے, پھولتا ہے, پھیلتا ہے, اور جگہ بناتا چلا جاتا ہے, بدن کے روئیں روئیں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے, اور اس میں ایک دوام پایا جاتا ہے. وہی دوام ہے جو جنت بنے گا. جیسا کہ تلخ تجربہ جو ہے وہ اپنی ذات میں اگر لمبا ہو جائے تو ایک عذاب بنتا ہے, اور تھوڑا بھی ہو تو اس میں ایک لمبائی کا مضمون پایا جاتا ہے. چند لمحے عذاب کے بعض بعض ساری زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں. تو جہنم میں بھی جس حد تک دوام ہے وہ اسی حد تک ہے کہ خواہ تھوڑی بھی ہو وہ سزا ابدی تو بہرحال اس رنگ میں نہیں ہوگی جس رنگ میں جنت ہے, مگر تھوڑی بھی ہو تو یوں لگے گا جیسے ابد گزر رہی ہے انسان پر. ایک دو لمحے بھی گزرنے کا نام نہیں لیں گے, مصیبت پڑ جائے گی. بعض گھڑیاں ایسی تکلیف میں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے کہ عذاب یوم عظیم, یہ ایک عظیم دن کا عذاب ہے جو دن ختم ہونے میں نہ آئے. تو دنوں کا لمبے اور بڑے ہو جانا اس کا تعلق عذاب سے ہے, اور سکڑ جانا اور اس کے باوجود ختم نہ ہونا اس کا تعلق نیکی اور ثواب سے ہے. وہ ثواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ ان معنوں میں دوام پکڑتا ہے کہ اس لذت کی یاد ہمیشہ دل میں ٹھہرتی ہے اور لطف پیدا کرتی ہے, کوئی حسرت نہیں پیدا کرتی, کیونکہ لذت ایک زندہ لذت ہے. جس کے ساتھ تعلق ہوا, جس نے احسان فرمایا, اس نے احسان سے ہاتھ نہیں کھینچا, جس نے پیار کی نظر ڈالی اس نے نظر پھیری نہیں. اور بے اختیار ایسے شخص کا دل یہ پکار اٹھتا ہے سبحان من یغانی, پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ مجھے دیکھتی چلی جا رہی ہے. ہر لمحہ میں اس کی نظر کا پیار محسوس کرتا ہوں. بس ان معنوں میں رمضان مبارک جو آ کے گزر گیا ہے وہ کچھ ایسی لذتیں عطا کر گیا جو دمام رکھتی ہیں اور وہ کبھی مٹ نہیں سکتی. جن بدیوں کو مٹا گیا وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتی. جن نیکیوں کو قائم کر گیا ان کو پھر کوئی چیز جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی. یہ وہ دائمی لذت ہیں جن سے ہم اپنی آئندہ جنت بنائیں گے اور بنا رہے ہیں, اور اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے. ابھی رمضان کو گزرے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے, کیونکہ جو پچھلا جمعہ تھا وہ رمضان کے اندر تھا. اس کے بعد بھی 4 دن ہم نے رمضان کے دیکھے یا 3 دن دیکھے. تو اب دیکھ لیجئے کہ اتنے تھوڑے سے وقفے میں بھی رمضان بعض لوگوں کو اپنے سے کتنا دور ہٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اتنا دور چلا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن کی پھر کبھی ضرورت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا ان کی طرف طبیعتیں مائل ہو رہی ہیں, انہی غفلتوں کی طرف انسان لوٹ رہا ہے. وہ تہجد کی رونقیں ختم, صبح کی نمازیں بھی قضا ہونے لگیں اور مزے کی نیندیں سونے لگے لوگ کہ اب رمضان کی تھکاوٹ دور کر لیں. حالانکہ رمضان کی تھکاوٹ تو قرب الہی دور کیا کرتا ہے, اس کے سوا تو رمضان کی تھکاوٹ دور نہیں ہو سکتی. جس چیز کو آپ تھکاوٹ دور کرنا کہتے ہیں وہ تھکاوٹ کی طرف لوٹنا ہے, اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی مشقت اور محنت ایک بے معنی اور بے حقیقت تھکاوٹ ہے جس کے آگے کوئی جنت نہیں ہے, اس کے آگے سراب ہے. تھکاوٹ جس کا نتیجہ سراب ہے. چنانچہ قرآن کریم ایسے شخص کی مثال جو دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑ رہا ہے ایسے شخص سے دیتا ہے جو پیاسا بہت ہو مگر سراب کی طرف دوڑ رہا ہو. اسے دور سے پانی دکھائی دے لیکن وہ پانی نہیں, نظر کا دھوکا ہو, اور صحرا میں جو لک و دک صحرا ہو اس میں پانی کی بوند بھی دکھائی نہ دے, وہیں وہ پانی دکھائی دیتا ہے جو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے, دوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تھک کر وہ جگہ جہاں اس کا دم ٹوٹتا ہے وہ وہی سراب کا مقام ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے جزا دینے کے لیے وہاں موجود ہو. تو دنیا کی لذتوں کی بھی ایک تھکاوٹ ہے, اور امر واقعہ ہے کہ جو لوگ غور کریں ان کو محسوس ہوگا کہ ضرور اس میں تھکاوٹ پائی جاتی ہے. کیونکہ انسان جو دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑتا ہے اور مگن ہو کر پیروی کرتا ہے, جہاں پہنچتا ہے کہ اب مجھے کامل تسکین نصیب ہو جائے گی, اسے کامل تسکین نصیب نہیں ہوتی. وہی جگہ جو بہت ہی پیاری دکھائی دیتی تھی وہ لذتوں سے خالی ہوتی ہے, اور خالی ہونے میں وقت نہیں لیتی. تھوڑی دیر ہی میں آنن فانن اس کا حسن ظاہر ہو جاتا ہے, اس کے حسن کی عادت پڑ جاتی ہے, اس کا آرام مزید آرام نہیں رہتا, اسی آرام میں کچھ تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے, اور انسان بہتر اور اعلیٰ لذتوں کی طرف زیادہ کامل اپنی نسبتاً کامل حسن کی طرف زیادہ آرام کی طرف حرکت شروع کرتا ہے. اگر نہ کرے تو جس کو اس نے جنت سمجھا تھا وہ اس کی بوریت بن جائے گی. وہ ایک جگہ ٹھہر کر دنیا کی پیروی میں کوئی ایسا مقام قرار نہیں دے سکتا کہ میں اب یہاں ٹھہر گیا ہوں, یہاں میری تسکین ہے. سراب کی طرح اس کی تسکین اسے آگے دوڑتی ہے اور اسے ہٹتی ہوئی دور دکھائی دیتی ہے, اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اور پھر اسے یہی ہوتا ہے. منزل بہ منزل اس کی لذتیں اس سے بھاگتی چلی جاتی ہیں. جب وہ پاتا ہے تو تھکاوٹ تو پاتا ہے لیکن وہ تھکاوٹ دور نہیں ہوتی, وقتی طور پر ایک جھلکی سی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے امن ملا ہے, لیکن تھوڑی دیر میں وہ امن کا تصور غائب, وہ حسن کو پا لینے کا لطف جاتا رہتا ہے. صرف ایک پیروی, ایک دوڑ کی تمنا ہے جو اسے پھر اور آگے لے جاتی ہے. یہ سراب کی پیروی ہے مگر جو دینی لذتیں ہیں ان کی بالکل اور مثال ہے. ان میں جو آپ نیکی کما لیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی تسکین کا موجب بن جاتی ہے. ایسی نیکیاں ہیں کہ جو اپنی تکلیف کے لحاظ سے تو تھوڑی دیر رہ کر گزر گئیں مگر اپنے سکون کے لحاظ سے وہ کبھی بھی مٹتی نہیں, یہاں تک کہ مدتوں ان کی یاد دل کی تسکین کا موجب بنتی ہے. جب انسان کو خوف دامنگیر ہو جائیں تو وہی ایک آدھ نیکی جو کسی وقت اس کو توفیق ملی وہ ایک ہی سایہ رہ جاتا ہے جس میں وہ ماحول کی تکلیف اور اس کے عذاب سے امن ڈھونڈتا ہے, وہاں کچھ تسکین پاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آدمیوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ تین آدمی ایک غار میں اس طرح پھنس گئے کہ زلزلے کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے. انہوں نے بھی یہی نفسیاتی تسکین کی راہ ڈھونڈی اور آپس میں باتیں کی کہ ہم کوئی ایسی نیکی سوچیں جو اس کی نیکی کی یاد ہمارے دل میں ابھی بھی تر و تازہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ خدا کو وہ پسند آئی ہوگی, اور اس نیکی کی یاد کر کے اس کا حوالہ دے کر خدا سے دعا مانگتے ہیں. یہ پہلے آپ کے سامنے کئی بار میں بیان کر چکا ہوں, مختصر یہی کہ انہوں نے اپنی اپنی اس نیکی کی یاد کی جو ابھی تک ان کے ذہن میں تر و تازہ تھی, اور اتنا یقین تھا کہ یہ نیکی اتنی پیاری ہے کہ خدا اس کے حوالے سے دعا کو ضرور قبول کرے گا کہ انہوں نے وہ نیکی کا اس نیکی کا ذکر دعا میں کیا اور اللہ سے عرض کی کہ اگر واقعتاً یہ تیری خاطر ایسا کیا گیا تھا اس پتھر کو ہٹا دے, اور وہ پتھر کسی حد تک ایک اور زلزلے کی جنبش سے سرک کر آگے سے ہٹ گیا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ دوسرے نے بھی اسی طرح اپنی ایک پرانی نیکی کو یاد کیا, اور پھر ایک تیسرے نے بھی. یہ تو انفرادی نیکیوں کا حال ہے, مگر نہ صرف یہ کہ وہ لذتیں رکھتی ہیں, فائدے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. نیکی مرتی نہیں ہے, صرف یاد کے طور پر زندہ نہیں رہتی, اس میں نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے. ان تین کی مثال جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, ان کی مثال ایسے اشخاص کی مثال تھی جو بدیوں سے رکے ہیں, حقیقت میں انہوں نے نیکیاں نہیں کی تھیں. ان کے بدیوں سے رکنے کے نتیجے میں وہ ادا خدا کو پسند تو آئی, اس کو خدا نے دعا کے حوالے میں قبول بھی فرمایا, مگر ان میں سے کسی ایک کے لیے اس کی ایک نیکی نجات کا موجب نہیں بن سکتی تھی. اور یہاں اجتماعی نیکی بنی ہے جب, تب ان کو نجات ملی ہے. اس حصے پر بھی غور کرو کہ ایک شخص کی نیکی کے نتیجے میں جو بدیوں سے بچنے والی نیکی تھی وہ اکیلا بھی نجات نہیں پا سکا, اور اس کی اکیلے کی دعا سے پتھر اتنا نہ سرکا کہ وہ اس کے رستے نکل جاتا اور دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے. دوسرے نے جب دعا کی تو پھر اتنا سرکا کہ بمشکل گھسٹ کے شاید کوئی آدمی نکل سکتا ہو, مگر جو مضمون بیان ہوئے اس سے لگتا ہے کہ اتنا راستہ نہ بن سکا تھا کہ اس سے انسان گزر سکتا. اور تیسرے نے جب دعا کی تو وہ اتنا سرک گیا کہ وہ اس میں سے ایک آدمی نکل سکتا تھا, جو نے تینوں اس میں نکل گئے. انبیاء کی نیکی کا مقام بہت بلند ہے, اور ابرار کی نیکی کا مقام بھی اس سے بہت بلند ہے. اس لیے وہ لوگ جو اس نیکی کی مثال سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی کوئی ایک نیکی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نجات کا موجب بن جائے گی, ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کسی کی نیکی بھی اس کی نجات کا موجب نہ بن سکی, کیونکہ اس میں ایک منفی پہلو تھا. بدی سے رکنا بھی ایک نیکی ہے, مگر اگر اس کی جگہ اعلیٰ خوبیاں نہ لے لیں تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی. یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس کو قبول فرما لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت روشنی ڈالی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ترک شر اپنی ذات میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اگر اس کی بجائے خیر کو اپنانا اس کے ساتھ شامل نہ ہو, اس کا لازمی نتیجہ نہ نکلے. جہاں شر کو دور کرو وہاں خیر کو قبول کرو. وہ خیر ہے جو حقیقت میں ترک شر کا اجر ہے, اور اس کے نتیجے میں تمہیں ایک مثبت چیز ایسی حاصل ہو جاتی ہے, ایسی دولت آ جاتی ہے ہاتھ میں جو پھر خرچ کرنے پر کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ نیک بدی کے ترک کرنے کے ساتھ جو انسان کو روحانی قوت ملتی ہے اس سے نیکی کو قبول کرنے کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان لوگوں کا جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان لوگوں کا حال بنظر غور دیکھو کہ ان کو اس کے بعد کسی بڑی نیکی کی توفیق ملی نہیں ہے. اگر ملی ہوتی تو وہ اس نیکی کا ذکر کرتے. انہوں نے ایک پرانی ایسی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ اے خدا ہم یہ شر کر سکتے تھے, اس بدی میں مبتلا ہو سکتے تھے, مگر تیرے خوف سے تیرے ذکر سے مروب ہو کر ہم نے وہ کام نہیں کیا. اس کے بعد توفیق ملنی چاہیے تھی, آگے بڑھنا چاہیے تھا, مگر چونکہ وہ نہ کر سکے اس لیے ایک کی نیکی خود اس کے لیے بھی کافی نہ ہوئی, تینوں کی نیکی نے مل کر ان کی نجات کے سامان کیے. مگر ابرار کی نیکی کا یہ حال ہے کہ ایک کی نیکی کثرت سے دوسروں کے کام آتی ہے, اور ایسے لوگوں کی بھی کام آتی ہے جو گناہوں سے میں ملوث ہوں, جن کا کچھ بھی نہ ہو, بسا اوقات ان کی نجات کا موجب بھی بن جاتی ہے. اب دیکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جب تک تو اس شہر میں ہے میں عذاب نہیں دوں گا. کتنی عظیم بات ہے جو فرمائی گئی کہ تیرے ہوتے ہوئے عذاب دیا جائے تو یہ تیری شان کے خلاف ہے, اور اس عذاب میں تو بھی کسی حد تک ملوث ہوگا, اور پھر اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھے گا تو تجھے بھی تکلیف پہنچے گی. بہت سے مضامین ہیں اس میں, مگر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اہل مکہ کو عذاب سے بچا گیا, جبکہ وہ دعائیں کرتے مانگتے تھے اے خدا اگر ہم یہ سچا ہے ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھر برسا, مگر اس وقت نہیں برسائے گئے جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جسمانی طور پر موجود رہے, اور جب وہ مقابل پر نکلے تو جنگ بدر میں دیکھو ایک مٹھی پتھر بن گئی اور پتھروں کا طوفان لے آئی, ایسا طوفان جس نے اس عظیم لشکر کے منہ پھیر دیے اور ناکارا اور ذلیل کر دیا. تو یہ مثبت نیکیوں کا حال ہے. ابرار کی نیکیاں اپنے لیے ہی نہیں بلکہ عالم کی نجات کا موجب بن جاتی ہیں. اس پہلو سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل نور تھے جس نے بدیوں کا ازالہ ہی اپنی ذات سے نہیں کیا, یعنی بدیوں کو قریب تک نہیں پھٹکنے دیا, اور ہر پہلو سے اپنے وجود کو نور مجسم کر لیا. یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نور کی تفسیر میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے, اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ اپنی اپنی حیثیت توفیق کے مطابق وہ یہ کچھ کرتے ہیں تو خدا کی نظروں میں جچتے ہیں, اور خدا ان سے پیار کا وہ سلوک کرتا ہے جو عام انسانوں سے نہیں کرتا. بس اس رمضان مبارک کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے, اپنے تجربے کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا حصہ رمضان کا ایسا ہے جس کو ہماری ذات میں کچھ دوام ملا ہے, کون سا رمضان کا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ ٹھہر گیا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے بدن میں ٹھہر گیا ہے اور ہمارے ساتھ حرکت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ ترک شر یعنی بدیوں سے رکنا یا گالیاں نہ دینا یا اور بعضوں کے ظلم برداشت کر لینا خدا کی خاطر, وہ تو ماضی میں دب جائیں گے اور ان کا کچھ بھی ایسا حصہ فائدہ نہیں ہے جو آپ کو مستقلاً نجات کی طرف لے جائے. مستقلاً نجات کی طرف جانا یہ اصل مضمون ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی نیکی وہ ہے جو ہاتھ پکڑ لیتی ہے, آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے, کبھی بھی دامن نہیں چھوڑتی. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ نیکی پر اس پیار اور محبت سے ہاتھ ڈالیں, اسے اپنانے کی کوشش کریں, وہ آپ کو واقعتاً اتنی اچھی لگنے لگے
تو چھوڑی نہ جائے,
اسے محبت ہو جائے, اسے پیار ہو جائے. اور یہی ہے جو دراصل نور کمانے کا ایک ذریعہ ہے, ورنہ محض نور کی باتیں کرنا فرضی قصے ہیں, ان کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, اب ان میں سے جو رہ گئی تھیں بعض یا کچھ حصہ شاید میں پڑھ بھی چکا ہوں, مگر یہ جو صفحہ میرے سامنے ہے اس کا ایک حصہ تو یقیناً رہ گیا تھا جو میں نے جہاں سے بات آگے بڑھانی تھی. اس تعلق میں جو میں نے تمہید باندھی ہے اس کا اس سے گہرا تعلق ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, فیضان کے لیے مناسب شرط ہے اور تاریخی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں, تاریخی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے. اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا. حکیم مطلق جسے عقل کل بھی ایک موقع پر فرمایا, یعنی کامل حکمتوں والا, وہ ایک ہی ہے جو خدا کی ذات ہے, وہ مناسبت کے بغیر کوئی فعل نہیں کرتا, نور کو ظلم سے نہیں ملاتا. یہ نامناسب بات ہے. کہتے ہیں ایک قطرہ بھی گندگی کا ڈھیروں دودھ میں ملا دو تو سارا دودھ گندا ہو جائے گا. تو یہ غیر مناسب فعل ہے, غیر حکیمانہ فعل ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور اترتا ہے مگر انہی جگہوں پہ جنہیں پہلے صاف کر لیا جائے اور انہیں گندگیوں سے پاک کیا جائے, اور اندرونی نور انسان کو نصیب ہو تاکہ اس نور پر نور اترے. جیسے آپ بھی کسی جگہ بیٹھنا چاہیں باہر سفر کے دوران, تو بعض دفعہ ہاتھ سے یا رومال نکال کے وہ جگہ صاف کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. آپ کو اگر صفائی کا یہ احساس ہے اور اس قدر اہتمام ہے کہ جب تک صاف نہ کر لیں آپ کے کپڑے بھی اس معمولی سے میل کو نہ چھوئیں, تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہر گندگی پہ اپنا نور اتارتا رہے, یہ ناممکن ہے. اس لیے کوئی گوشہ تو صاف کرنا ہوگا. کسی گھر میں اگر کوئی اچانک معزز مہمان آ جائے, سارے گھر کی تو صفائی ممکن نہیں ہوتی, مگر بچے عورتیں دوڑتے ہیں کہ کم سے کم کچھ حصہ تو صاف کر لیں. اور وہ بیٹھنا چاہے بھی تو بیٹھنے نہیں دیں گے, ذرا ایک منٹ ٹھہریں, ایک منٹ موقع دیں, ذرا ہم اس سیٹ کو صاف کر لیں, یہ آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. انسان انسان سے کی عزت کرتا ہے تو یہ سلوک کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ خدا کی عزت کا احساس اس کے دل میں ہو اور اپنے دل کو صاف کیے بغیر کہ مجھے نور اتار کر. عطا تو وہ کرے گا پر وہ اترے گا کہاں؟ جگہ کون سی تم نے بنائی ہے جہاں وہ آ کر وہ بیٹھے گا اور قیام کرے گا؟ اور اگر تم نے جگہ بنا دی تو یاد رکھو کہ پھر وہ نور خود اپنے ارد گرد اپنے روشنی کو اس طرح پھیلاتا ہے کہ اس کے قریب سے گند دور ہونے لگتا ہے. وہ گندگی پر نہیں آتا مگر ماحول سے گندگی اس کا خوف کھاتی ہے اور اس سے پری ہٹنے لگتی ہے. یہی مضمون ہے جو ہم دنیا میں حالوں کی صورت میں دیکھتے ہیں. ایک روشنی کسی جگہ مرتکز ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد ایک حالہ بن جاتا ہے اور ظلمت سرکنے لگتی ہے اور اس جگہ کو چھوڑتی ہے اور بھاگتی ہے جہاں نور اترایا ہے. اسی مضمون کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے, جعل الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نور سے حق سے باطل گھبراتا ہے جیسے نور سے ظلمت گھبراتی ہے. اور جہاں وہ ایک دفعہ جگہ بنا لے ارد گرد سے تاریکیاں زائل ہونے لگتی ہیں. شروع میں سایہ دار جگہ دکھائی دیتی ہے, کچھ اندھیرے کچھ روشنی, مگر پھر جب پوری پاکی اور صاف صفائی عطا ہو جائے تو نور پھیل کر اپنی جگہ اور بنا لیتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ میں کھول رہے ہیں کہ نور کو نور سے مناسبت ہے, حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا. ایسے ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے, جس کے پاس کچھ نور ہے اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے, اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا. جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے, اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے, اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے, اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے. اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے گویا وہ نور مجسم ہو گئے. انبیاء وہ انسان ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اول فطرتاً نور ودیت نور اپنا نور ودیت فرمایا, نور حق ودیت فرمایا, اور پھر انہوں نے اپنے سارے وجود کو اس نور میں رنگ دیا ہے. جیسے مسیح اسلام فرماتے ہیں اس کا ہر رنگ دلایا ہم دل کو, ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم. یہاں وحبت کے ساتھ کسب شامل ہو جاتا ہے. ایک نور ہے جو وضعیت ہوا ہے فطرت میں, اور ہر انسان کو ضرور نور عطا ہوا ہے. یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان بھی نور کے بغیر پیدا ہو. اگر آپ حواس خمسہ پر غور کریں تو یہ مضمون اور بھی کھل جائے گا. جو حواس خمسہ میں سے کچھ بھی نہیں رکھتا وہ مر گیا ہے, وہ پیدا ہی نہیں ہوا. نور سے مراد صرف آنکھوں کا نور نہیں ہے, نور سے مراد وہ ذریعہ ابلاغ ہے جو باہر کے حالات کو روح کے اندر تک پہنچاتا ہے, اور ذہن کے آخری نقطے میں جو شعور کا آخری نقطہ ہے, باہر کی دنیا کی باتیں معلوم ہونے لگتی ہیں جن کا اس ذریعہ ابلاغ کے سوا معلوم ہونا ممکن ہی نہیں. بس اگر ایک آدمی اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے, اگر وہ لمس کی صفت بھی نہیں رکھتا, اگر مثبت صفات سے آ رہی ہے اور منفی صفت بھی نہیں رکھتا, یعنی بھوک کی بھوک محسوس نہیں کرتا, دکھ محسوس نہیں کرتا, جلن کا احساس نہیں, سردی کا, گرمی کا احساس نہیں, نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے, تو مردہ اور کس کو کہتے ہیں؟ بس کوئی انسان ایسا نہیں جو نور کے بغیر ہو اور ہم اسے زندہ کہہ سکیں. ہر انسان کو, خواہ وہ کمزور ہے یا زیادہ ہے, کچھ نہ کچھ نور فطرت عطا ہوا ہے, اور جس حد تک کسی کو نور فطرت عطا ہوا ہے اسی حد تک اللہ تعالیٰ کا نور اس سے رابطہ کرتا ہے اگر وہ چاہے, اگر اس کی توجہ اس طرف ہو اور اپنے نور کو نور الہی سے ملانے کے لیے وہ محنت کرے جس کو کسب کہتے ہیں, واقعتاً توجہ کرے. اس محنت کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ملتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان, نور تو تجھے عطا ہوا ہے, نور فطرت سے تو کسی کو بھی خدا نے خالی نہیں چھوڑا, مگر ملے گا وہی خدا سے جس کے متعلق فرمایا انک کادح الی ربک کدحا, تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے. فملاقیہ, بس یاد رکھ کہ تیری محنت کام آئے گی اور رائے گاہ نہیں جائے گی. جس طرح دنیا کی محنت کو پھل لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف آنے کے لیے تو نے جو محنت کی یا جو کرے گا یا کر رہا ہے, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, فملاقی ہے, تو اپنے اس رب کو پالے گا جس کے لیے تو محنت کر رہا ہے. یہی محنت تھی رمضان کی جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی میں جزا ہوں, کیونکہ یہ محنت خدا کی طرف تھی. بس اگر کوئی پھل نہ لگا ہو, اگر ہمارے اندھیرے کسی معنوں میں بھی روشنی میں تبدیل نہ ہوئے ہوں, تو ہم پر نہ اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان سے کوئی ادنا بھی نور کمایا ہے, کیونکہ خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرماتا ہے انک قادحٌ الی ربک قدحًا, اے انسان ضرور تو محنت کرے گا اور کر رہا ہے. اور انک میں جو مضمون ہے یہ شرط پیدا کر رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ یاد رکھ تیرے لیے لازم ہے کہ محنت کرے, یہ معنی بھی اسی میں سے نکل رہا ہے. یا ہم جانتے ہیں کہ تو ضرور محنت کر رہا ہے. اور کدھن, اس لفظ کو دہرایا ہے اس کے انفینیٹیو کو, اس کے مصدر کو زور پیدا کرنے کے لیے, بڑی محنت کر رہا ہے تو فملاقی, بس خوشخبری ہو کہ تو اسے ضرور پالے گا. بس یہ جو پانا ہے یہ نور کمانے والی بات ہے جس کو ہم اردو میں نور کمانا کہتے ہیں. نور تو ہے مگر اس کو سیکل نہیں کیا گیا اور دروازے کھولے نہیں گئے, اور غفلتوں اور سستیوں کے پردوں سے پردوں کو ہٹا کر آسمان کے نور کو اندر پہنچنے کے لیے رستہ نہ دیا گیا ہو تو اندر کا نور کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. بس یہ تین چیزیں ہیں جن کا اکٹھا ہونا ضروری ہے, ایک اندر کی صلاحیت اور وہ نور جسے جو خدا عطا کرتا ہے پیدائش کے وقت ہر انسان کو حصہ رسدی اس کی توفیق کے مطابق, جو توفیق خدا کی تقدیر نے بنائی ہوتی ہے اس کو ایک نور ملتا ہے. پھر قدح کے دور میں وہ ڈالا جاتا ہے, ایسی آزمائشوں میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے جہاں اس کو اس نور کو چمکانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور ان روکوں کو دور کرنا پڑتا ہے جو غفلت کی وجہ سے ایسے نوروں کی راہ میں ضرور حائل ہوتی ہیں. غفلت کی مثال نیند کی ہے. اب سورج چمک بھی رہا ہو تو تھکے ہوئے آدمی کو عین دوپہر کو سورج کے نیچے بھی نیند آ جاتی ہے, اور آنکھیں کھولنا بھی چاہے تو مند جاتی ہیں, کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں پھر دیتا. تو وہ شخص جو اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے محنت نہیں کرتا, اس پر نیند کا غلبہ آ جائے, وہ غفلت کی حالت میں اس روشنی کے وقت سے محروم رہ جاتا ہے. اور جہاں تک روحانی آنکھوں کا تعلق ہے, ان کا مضمون اس سے زیادہ گمبھیر اور مشکل ہے جو ظاہری روشنی دیکھنے والی آنکھوں سے تعلق رکھتا ہے. ظاہری روشنی دیکھنے کا تعلق ہماری بصر اوقات سے ہے, اور ہم سست بھی ہوں تو مجبوراً کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیرونی نور کو دیکھ سکیں اور اسے حاصل کر سکیں. لیکن روحانی بقا میں انسان کو بسا اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر رہا ہے, اور اس لیے وہ اپنے لیے لازم نہیں سمجھتا کہ میں ضرور اپنے نور کو چمکاؤں اور اپنی آنکھوں کو کھولوں. یہی بڑی وجہ ہے کہ روحانی دنیا میں اندھیرے زیادہ ہیں, اور ان کو صاف کرنا, ان کے پردوں کو چاک کر کے آگے نکلنا زیادہ محنت کو چاہتا ہے اور زیادہ شعور کو چاہتا ہے. جب تک شعور بیدار نہ ہو اس محنت کی طرف توجہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں, دن میں 5 مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں, یعنی ترقی یافتہ ملکوں میں 5 دفعہ تو ضرور کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتے ہی رہتے ہیں, اور اگر سارا دن 5 دفعہ نہ کھائیں بلکہ 2 دفعہ ہی کھائیں جس کو ہم روزہ کہتے ہیں, تو کتنی مشکل سے وقت گزرتا. ایسے سخت روزے آتے ہیں کہ اس کا لمحہ لمحہ یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محروم ہو. مگر روحانی دنیا میں بعض لوگ عمر بھر نماز نہیں پڑھتے, ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم بھوکے ہو کے مر بھی چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک کسی حد تک تو محسوس ہوتی ہے, جب وہ موت میں تبدیل ہو جائے تو پھر کیسے محسوس ہوگی. تو اکثر تو غفلت کی حالت میں نہیں بلکہ موت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. مگر اس موت کا اور مادی موت کا ایک فرق ہے. مادی موت ایک دفعہ آ جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتی ہے, اس سے انسان نکل نہیں سکتا. لیکن روحانی موت اگرچہ موت کی ساری علامتیں رکھتی ہے, یعنی کھائے پیے بغیر انسان پھر بھی جیسا دنیا میں سانس لے رہا ہے, یہ امکان رکھتا ہے اپنے اندر کہ پھر وہ آنکھیں کھول دے. بس روحانی موت کے مردوں کو کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ رسول, اللہ کا رسول محمد رسول اللہ, تمہیں بلائے کہ تاکہ تمہیں زندہ کریں تو استجابت کیا کرو, لبیک کہا کرو. اب دیکھ لیں بظاہر تو ایک ہی قسم کی اصطلاحیں ہیں مگر ان دونوں میں فرق ہے. بس جب مثالیں دی جاتی ہیں یا اصطلاحیں پیش کی جاتی ہیں تو آنکھیں بند کر کے مادی اصطلاحوں یا مثالوں کو بین ہی روحانی اصطلاحوں یا مثالوں پر چسپاں کرنا بیوقوفی ہے. غور کر کے دیکھیں تو مضمون خود سمجھ آ جائے گا. زندگی اور موت کی باتیں ہوتی ہیں. مادی زندگی میں تو خدا کہتا ہے ایک دفعہ مر گیا تو کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتا. بس جہاں موت کی اور زندگی کی اکٹھی باتیں کرتا ہے وہاں ضرور روحانی زندگی مراد ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرض کیا رب ارینی کیفا تحیی الموتی, تو خدا نے مردہ زندہ کرنے کا گر سکھا دیا. صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں روحانی موت مراد تھی, جسمانی موت کا تو حال ہی مختلف ہے. بس جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اے لوگو جو ایمان لاتے ہو, جب تمہیں یہ رسول خدا کا رسول بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو لبیک کہا کرو, تو وہاں بھی روحانی زندگی مراد ہے. تو ہر دفعہ جو انسان بیرونی نیکیوں سے محروم رہتا ہے تو بعض دفعہ غفلت اور بعض دفعہ موت حائل ہو جایا کرتی ہے. جہاں تک موت کا تعلق ہے وہ تو دوبارہ اس مردے کا جی اٹھنا ایک غیر معمولی روحانی وجود کو چاہتا ہے. اسی لیے انبیاء کا سلسلہ جاری ہے. انبیاء آتے ہیں تو پھر مردے زندہ ہونے شروع ہوتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے تو بسا اوقات غفلت سے پردے اٹھانے کے انتظام تو دیگر بزرگ بھی کرتے ہی رہتے ہیں مگر مردوں کو زندہ کرنے کی توفیق شاذ و نادر کسی کو ہوتی ہے. انبیاء وہ ہیں جو ان غفلتوں کے پردے چاک کر دیتے ہیں, دبے ہوئے نوروں کو اٹھا دیتے ہیں, آنکھیں کھلنے لگتی ہیں, سوئی حصیں جاگنے لگتی ہیں اور انسان پھر بیرونی نور سے رابطے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, جس کو آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے, جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے, جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے. اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گیا. یہ مشکل الفاظ ہیں مگر جب بڑے مضمون کو کوزے میں بند کرنا پڑتا ہے تو پھر عام جو زبان ہے وہ متحمل ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے اعلیٰ درجے کی زبان جو آماد و ناس کے لیے مشکل ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں سلیس اردو لکھتے ہیں وہاں حیرت انگیز خود روی کے ساتھ وہ زبان چلتی ہے اور ساتھ پڑھنے والے کو بھی بہاتی چلی جاتی ہے. جہاں بہت گہرے اور مشکل مضامین بیان ہونے ہوں وہاں آپ کی زبان اسی طرح مشکل ہو جاتی ہے, اسے سمجھانا پڑتا ہے. سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی. مراد یہ ہے کہ تمام فطرت انسانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حال, ایک ہی صلاحیت, ایک ہی حدود اربعہ کے ساتھ پیدا نہیں کیا. فطرت انسانی نیک اور پاک تو ہے, مگر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, کہیں کوئی کوزا ہے کہیں کوئی وسیع دریا کا بہاؤ, دریا کے بہاؤ کا برتن ہے یا وہ ظرف ہے اس میں دریا بہتا چلا جاتا ہے, کہیں وہ سمندر کا ظرف ہے جو لامتناہی دکھائی دیتا ہے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ دیکھو تو کچھ سمجھ نہیں آتی. حضرت مسیح علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں یہ ایسا ہی انسانی فطرت میں خدا تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں مختلف ظرف رکھے ہیں, اور وہ انبیاء وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے. اب نور مجسم کیا چیز ہے؟ نور تو جسم نہیں رکھتا. اگر اس بات کو سمجھیں تو پھر وحی الہی اور انبیاء کے عالی مرتبہ کا کچھ تصور دلوں میں باندھا جا سکتا ہے. جسم کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں, اور ہر صلاحیت کا خدا تعالیٰ کی کسی صفت سے تعلق ہے, اور اس صفت کے شکر کا حق ادا کرنے کا مضمون ہمیشہ انسان کو بعض نیکیوں کی طرف بلاتا ہے. آنکھ ہے, آنکھ کا بھی شکر ادا کرنے کا حق ہے. آنکھ پہلے خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرے, جن جگہوں سے روکا جا رہا ہے وہاں سے رکے, جن لوگوں کے جگہوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں دیکھے, اس کا دیکھنا اور اس کے دیکھنے کی سچائی, یہ سارے وہ مضامین ہیں جن کا آنکھ کے نور سے تعلق ہے. صرف ظاہری طور پر شعاعوں کے منعکس ہونے سے انسان نہیں دیکھ سکتا, جب روحانی دنیا میں بات کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. یعنی وہ مقام جہاں خدا فرماتا ہے رک جاؤ, یہاں ٹھوکریں ہیں, اگر آپ ان مقامات سے گزر جائیں اور وہ مقامات آپ کو دکھائی نہ دیں تو لازماً ٹھوکر کھائیں گے, اور اسی کا نام اندھے کا بھٹکنا ہے. ظلمات میں بھٹکنے والے اسی طرح بیچارے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء وہ ہیں جو نور مجسم ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے جسم کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں رہتا جس کی صفات پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نور جل وغیرہ نہ ہو چکا ہو. ان کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, ان کی ہر حرکت, ان کا ہر سکون خدا کے تابع ہو تو تب اسے نور مجسم کہیں گے نا, اس کے بغیر وہ نور مجسم کیسا ہو سکتا ہے. اور جب نور ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے تو گویا جسم غائب ہو گیا, جسم برتن بن گیا, اس برتن کو نور نے بھر دیا ہے, اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم ہے اور یہ نور ہے. ان معنوں میں واقعتاً بندوں کے نور مجسم بنتے ہیں, مگر ان بندوں کے جو بندگی کا حق ادا کرتے ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور مجسم تھے, مگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نور مجسم تھے. نور مجسم ہوئے بغیر ان پر وحی کا نزول ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور نور مجسم ہونے کے لحاظ سے ان میں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فرق رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا وجود نور مجسم بنا ہے یا ایک بڑا وجود نور مجسم بنا ہے, ایک چھوٹا ظرف بھرا ہے یا ایک بڑا ظرف بھرا ہے. پیالہ بھی تو بھرتا ہے, کشکول بھی بھرتا ہے, مگر وہ خزانہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات جس سے لاکھوں کروڑوں کشکول بھرے جا سکتے ہیں. ایک تالاب بھی بھرتا ہے اور سمندر بھی بھرتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ انبیاء کے ساتھ رسول اللہ کو شامل کیا, یہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف فرمائی, ہرگز درست نہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نور مجسم تھے, مگر ان سب نوروں سے بڑھنے والا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے, کیونکہ آپ کا ظرف بہت بڑا تھا, اور جتنا بڑا ظرف تھا اتنی آپ کو محنت کرنی پڑی ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ कि खुदा की देन थी उसको बना दिया उसको ना बनाया, ये बात नहीं है। जिसको जितना ज्यादा दिया उसको उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे भरने के लिए। किसी ने एक ग्लास भरना है, किसी ने जग भरना है, किसी ने मटका भरना है, किसी ने पूरा तालाब भरना है, किसी को कहा है सर समंदर भर दो, ये कुल आलम की प्यास बुझा दो, तमाम बने नौ इंसान का रसूल तुम्हें बना के भेजा जा रहा है। फर्क तो जाहिर है, जमीन और आसमान का फर्क है। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसका जिक्र करते हुए आगे इस मज़मून को बढ़ाते हैं। इस जहत से कुरान शरीफ में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर और आपका नाम नूर और सिराज मुनीर रखा है, जैसा कि फरमाया का जाकुम मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन व दायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराज मुनीर, और अल्लाह की राह में बुलाने वाला उसके वजन के साथ जो सिराज मुनीर है। तो जो कुल आलम को नूर बख्शे उसको सूरज ही कहना चाहिए, जबकि किसी और नबी को सूरज नहीं फरमाया गया, मगर सारे ही रोशन थे, सारे ही सरतापा रोशन थे, कोई उनके वजूद का हिस्सा अंधेरा नहीं था, मगर खुदा ने उनको जितना ज़र्फ दिया था वो भर दिया। उस ज़र्फ को भरने में उनको निस्बतन आसानी थी, कम मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जजा सजा का मज़मून भी उसी तरह जारी है इंसाफ के साथ। ज्यादा दिया था तो ज्यादा मेहनत के तकाजे भी तो पूरे करने पड़े, और जिसने सब तकाजे पूरे कर दिए अपने ज़र्फ के मुताबिक, बैन ही उसकी ताकतों के मुताबिक उस पर बोझ डाला गया। लेकिन जो फर्क है वो नुमाया फर्क है। चुनाचे आखिर पर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, बहुत से और पहलू हैं, फिलहाल मैं उनका जिक्र छोड़ रहा हूँ, आखिर पर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसका खुलासा यूं निकालते हैं। वजूद मुबारक, मैं बाकी मज़मून जो नूर के फिर बयान करूँगा, लेकिन इस मौके पर क्योंकि मज़मून वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस तहरीर का पढ़ना ऐन मुनासिब हाल है। आप फरमाते हैं वजूद मुबारक हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में कई नूर जमा थे, सो उन नूरों पर एक और नूर आसमानी जो वही इलाही वारिद हुआ, और उसके वारिद होने से वजूद बाजूद ख़ातमुल अंबिया का मजमउल अनवार बन गया। वो हवाला एक और भी है जो इस मौके पर बहुत ही बरमहाल चश्मा हो रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी तलाश दिक्कत पेश आ रही है। शायद अल्लाह का मंशा यही है कि बाकी मज़मून को आगे बढ़ाने के बाद फिर आखिर पर ही उसको पेश करूं। वक्त भी चूंकि ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि ये जितनी बातें मैंने कही हैं ये गुज़श्ता रमज़ान के हवाले से कही हैं। अभी वक्त है कि हम हाथों से जाते हुए रमज़ान का जितना हिस्सा रोक सकते हैं रोक लें, और दामन पकड़ें, कोशिश करें कुछ तो हाथ आ जाए। इसलिए ये वक्त सोच में और फिक्र में और नफ्स के मुतालिया में और खोज में खर्च करें। रमज़ान आया था चला भी गया, कुछ दिक्कतें लेके आया, कुछ सहूलतें बाकी छोड़ गया, मगर दिक्कतों ने कुछ ऐसी सहूलतें भी अदा की हैं जो दायमी हो चुकी हैं, जिनके नतीजे में आप कह सकते हो कि मैंने अल्लाह ताला से कुछ ऐसा ताल्लुक कायम कर लिया है जो अब मुझसे वफा करेगा, ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इस मज़मून पर गौर करें और हाथ कुछ ना आए, जैसे खाली बर्तन लेके दाखिल हुए थे वैसे खाली बर्तन होके निकले हैं, अगर आपके गुस्से पर कंट्रोल उतना नहीं है जो पहले वैसा ही है जैसे पहले था, यानी कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, اگر نفس کی پیروی میں آپ کو مزید طاقتیں نصیب نہیں ہوئیں, نفس کی پیروی سے رکنے کی مزید طاقتیں نصیب نہیں ہوئیں, اگر نیکی کا ایسا لطف نہیں آیا کہ اور نیکیاں کرنے کو جی چاہنے لگے, اور جو نیکیاں ہو گئیں ان کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے بلکہ رستے تلاش کریں کہ میں پھر دوبارہ ایسی نیکیاں کروں, یہ مضامین ہیں جن پر غور کرنے سے آپ حقیقت میں اس دکاندار کی طرح ہوں گے جو سارا دن کی کمائی کے بعد رات کو بیٹھتا ہے, رات کے چراغ جلاتا ہے, کہ دیکھتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا, اور جو نہیں کرتا اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. بس میں نہیں پسند کرتا کہ جماعت غافلین کی جماعت ہو. ہم نے دنیا میں بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جن کی توفیق غافلوں کو مل نہیں سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو سراج منیرہ کی تعریف کے ساتھ داعی الی اللہ کے مضمون کو, جیسا کہ قرآن نے فرمایا, باندھ کر نمایاں طور پر دکھایا ہے. داعی الی اللہ کے لیے سراج منیر ہونا ضروری ہے. اس داعی الی اللہ کے لیے سراج منیر ہونا ضروری ہے جو سب دنیا کو بلا رہا ہے, جو سب دنیا کو روشنی کی طرف بلاتا ہے. روشنی دے گا تو بلائے گا نا. جس کی اندھیروں تک رسائی نہیں ہے وہ کیسے وہاں سے لوگوں کو کھینچ کر روشنی کی طرف نکالے گا؟ بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی الی اللہ بنائے گئے, اس لیے اللہ فرماتا ہے سراج منیرہ بنائے گئے. تبھی تقاضا تھا دعوت الی اللہ کا. ہماری جماعت آج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم داعی الی اللہ بنائے گئے ہیں تمام دنیا کے انسانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کرنے کے لیے. اب دامن میں کچھ نور ہوگا تو لے کے چلیں گے نا, اور کچھ نہیں تو اپنے رومال میں جگنو ہی اکٹھے کر لیے ہوتے. وہ کچھ روشنیاں چھوٹی چھوٹی جو چمکتی بھی ہیں اور بجھ بھی جاتی ہیں, مگر اگر زیادہ اکٹھی ہو جائیں تو اس سے بھی کچھ رستہ دکھائی دینے لگتا ہے. تو نور کی تلاش کریں تب داعی الی اللہ بنیں گے, اور نور کو محفوظ کریں اور اس نور کو پھر چمکائیں اور سیکل کریں تاکہ آپ کے آگے آگے بھاگے, جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے. آپ کا راستہ بھی صاف کرے اور دشمن بھی دیکھے تو جان لے کہ نجات اسی میں ہے کہ اس صاحب نور کے ساتھ چلیں. جب اندھیرے گھیر لیں, رستے خطرناک ہوں, تو کوئی ایک صاحب چراغ بھی ہو, سب اکٹھے ہو کر اس کے پیچھے چلتے ہیں, اسی کا دامن پکڑتے ہیں, اس کے ساتھ قدم پہ قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ خود اپنا نقصان ہے. ایسے چمکتے ہوئے نورانی وجود کے طور پر دنیا کے سامنے ابھریں جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر کا کچھ حصہ موجود ہو. سراج منیر کا لطف یہ ہے کہ سراج منیر ہر نور پیدا کرتا ہے. وہ شمع جو جلائی جاتی ہے وہ بھی سورج کے نور سے بنی ہوئی ہے. وہ تیل جس کی طاقت سے ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے کارخانے قائم کیے جاتے ہیں, وہ بھی سراج منیرہ سے بنا ہوا ہے. اور سراج منیرہ کی آگ سے نہیں, سراج منیرہ کی روشنی سے. میں پہلے بھی یہ مضمون آپ پر کھول چکا ہوں, میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. اس حوالے کو ذہن میں یاد رکھیں, یہ نور الہی ہے جو سورج میں چمکا ہے, اور سورج اس نور کا پردہ ہے, خود نور الہی بذات خود نہیں ہے, لیکن وہ پردہ چمک اٹھا ہے نور الہی سے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کا پردہ ہیں جس میں خدا اس شان سے چمکا ہے کہ گویا وہی خدا دکھائی دینے لگے. یہ مضمون ہے, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سراج منیرہ سے کچھ نور مانگیں, اپنے جھولی اس کے آگے پھیلائیں, اس نور سے اپنا کوئی گوشہ تو منور کریں. اگر پیار اور محبت سے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مانگا اور اپنایا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نور اپنی ارد گرد بھی نور کے لیے جگہ پیدا کرنا شروع کر دے گا. اس نور میں بڑھنے کی صلاحیت ہے, اس نور میں پھیلنے کی صلاحیت ہے, اور پھر آپ کا سفر حقیقت میں زندگی اور نور کا سفر ہوگا. پھر آپ کا سفر بے ثمر نہیں رہے گا. دعوت الی اللہ کے پھل جب ایسے دائین الی اللہ کو لگتے ہیں جو نور کی روشنی لے کر چلتے ہیں, تو اس نور سے وہ بھی حصہ پاتے ہیں. ورنہ بسا اوقات اندھی تبلیغ سے بھی کچھ لوگ احمدی ہو جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں, مگر وہ بھی مردہ مردہ سے رہتے ہیں, انہیں جان نہیں پڑتی. آپ وہ نئے ہونے والے مسلمان بنائیں, آپ وہ نئے ہونے والے احمدی پیدا کریں جو آپ کے نور سے منور ہوں, جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک جلوہ ہے, اور آپ کی زندگی ان میں بھی جھلکنے لگے, آپ کی قربانی کی روح ان کے دل میں بھی دھڑکنے لگے. اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو, اس کے بغیر یہ دنیا زندہ نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر اس دنیا کے اندھیرے نور میں تبدیل نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.